ظالم أمه صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. اہل کتاب میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اہل کتاب میں سے بہت سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے دور رہے، رکے ہوئے رہے اور ایمان نہیں لائے. وکفا بجہنم سعیرا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے کافی شافی ہے، یعنی عذاب دینے کے لیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان قریب ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ جلیں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، جب جب بھی ان کی خالیں جل جائے گی تو ہم اس کے علاوہ دوسری خال بدل دیں گے. اس طور پر کہ خال کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے جو جلی ہوئی نہیں تھی، یعنی جہنم کی آگ کے اندر ان کی خال بہت تیزی کے ساتھ جلے گی. دیکھو آگ کے اندر جب چمڑی جاتی ہے یا چمڑی کو آگ لگتی ہے تو جل جاتی ہے، گوشت کھل جاتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے آگ کی. اب دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ لگی چمڑی نعوذ باللہ جل گئی تو پھر اس کو بدبو نکلتی ہے، اسی لیے اسپتالوں میں بھی ایسے مریضوں کا شعبہ پورا الگ ہوتا ہے، برننگ ڈپارٹمنٹ، جلے ہوئے لوگوں کا شعبہ. پھر اس کے اوپر دوا، علاج، معالجے بہت کرتے ہیں لیکن کسی میں کامیابی ملتی، اکثر میں مر جاتا ہے وہ. اب جہنم کے اندر تو کیا ہوگا، آگ لگی جہنم کی، چمڑی جلی، تو یہ نہیں کہ وہ مر جائے گا، فوراً نئی چمڑی آئے گی اور دوبارہ عذاب، پھر سے بارہ، اس طرح مسلسل نئی چمڑی کی آمد چالو، جلنا چالو، نیا نیا عذاب جاری. ایک ساعت میں 70 مرتبہ چمڑی بدلے گی، اس قدر تیزی سے وہاں جہنم میں عذاب لگے گا. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کے مزے چکھتے رہے. لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ، اور عذاب کی شدت کا اندازہ وہ لگاوے کہ جہنم میں کتنا ڈینجر عذاب ہے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑے زبردست ہیں، اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں بڑے حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیوی ہوگی جو حیض اور ہر طرح کی گندگیوں سے پاک ہوگی. وندخلہم ظلاً ظلیلا، اور ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جس باغات کے اندر سایہ گھنا ہوگا، گھناؤنا سایہ ہوگا. سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ذلیل کا ترجمہ دائماً کیا ہے، ہمیشہ سایہ رہے گا. دنیا میں سائے جو ہے آتے ہیں جاتے ہیں، बस जगहों पर साया एक वक्त में है, दूसरे वक्त में नहीं है, वहाँ हमेशा साया रहेगा। और सूरज की धूप उस साये को मिटा नहीं सकेगी और वो जन्नत का साया होगा। बाद हजरात ने जिल्लन जलीलन का तर्जुमा घनाओने साये से भी किया है। बाज दरख्त जैसे के बबूल, उसके साये में तुम बैठो तो साया हल्का क्योंकि पत्ते छोटे, लेकिन जन्नत के अंदर जो साया होगा वो घना साया होगा, जर्रा बराबर भी धूप उसके नीचे महसूस नहीं होगी, शाख और पत्तों की कसरत की बरकत से। और बाद हजरात ने यूं कहा कि ये जिल्लन जलीलन, जलीलन ये जिल्लन की ताकीद है, और बाज लोगों ने तो उसको ताबे मोहमल करार दिया है। ताबे मोहमल किया, जैसे कि कोई तुमको पूछे कि चाय वाई पियोगे तो चाय पी जाती है, वाई तो मोहमल चीज है। इस तरह ये जलीलन को बाजों ने ताबे मोहमल करार की दिया है। और बाज कहते हैं कि ताबे महज है और सिफत मुशब्बा है लफ्जी जिल्लुन की ताकीद के वास्ते। अब यहाँ एक इल्मी इश्काल पैदा होता है कि साये की जरूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ धूप हो है। जन्नत में सूरज तो है ही कि उसकी धूप और तमाजत और गर्मी लगे, तो फिर वहाँ साये की क्या जरूरत रहेगी, ये इश्काल पैदा होता है। जवाब नंबर वन, साये के लिए सूरज का होना जरूरी नहीं। गुलूफ बल्ब जो पुराने अंदाज के होते उसके अंदर भी आदमी का साया गिरता है, आप तजुर्बा कर लो, वो जो लाल जलने वाले आते हैं वो उसमें भी आदमी का साया गिरता है। नंबर दो, साया किसी नूरे मुजस्सम का भी हुआ करता है, नूरानी जिस्म भी उसके लिए काफी हुआ करता है। नंबर तीन, जन्नत के तेज नूर को साये के जरिए हल्का करना है, वहां अनवारात जो होंगे ना बहुत तेज होंगे, तो साये के जरिए उसको हल्का और लतीफ बनाना है। और नंबर चार, बाजों ने साये की हकीकत नूर से ताबीर की है कि भाई साये की हकीकत जन्नत के अनवारात है। وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا شانِ نزول۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، باہر نکلے تو آپ کی زبان اقدس پر یہ آیت کریمہ جاری تھی۔ क्या मालूम हुआ, काबतुल्लाह के अंदर ये आयत करीमा नाजिल हुई है, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, काबतुल्लाह के अंदर ये आयत नाजिल हुई। शाने नुजूल, हिजरत से पहले एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा पर पहुंचे। ये कुरेश के अलग अलग खानदान थे, शाखें उनकी, तो हर खानदान के जिम्मे अलग अलग खिदमत। तो उस्मान इनके पास, ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला नु नहीं, उस्मान इब्ने तलहा अल हजबी, उनके पास चाबी देती थी, तो जुमेरात को खोलते थे काबा, सब लोग जाते थे जियारत के वास्ते। और कुरेश ने जब तामीर की तो जानबूझ के ऐसी तामीर की कि दो दरवाजे में से एक दरवाजा कैंसल कर डाला, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था, और एक ही दरवाजा रखा और वो भी ऊंचा कर दिया जमीन के लेवल से, ताकि वो जिसको अंदर जाने देना चाहे उसी को जाने दे, हर एक जा नहीं सके, ये इनकी प्लानिंग। तो उस्मान जाते, ताला खोलते, لوگ آتے جاتے کعبہ میں نماز پڑھتے عبادت کرتے بت پرستی کرتے سب کرتے. حضور بھی تشریف لے گئے ہجرت سے پہلے. ایک دن عثمان نے منع کر دیا, آپ کو اندر نہیں آنے دوں گا. حضور نے کہا بھی پھر بھی اس نے منع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں ہے کہ داخل ہو ہی گئے اور یہ فرمایا عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میرے اختیار میں ہوگا, میں جس کو چاہے اس کو چابی حوالے کروں. تو اس پر عثمان بن طلحہ کہنے لگے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کہ وہ دن تو قریش کی تباہی کا دن ہوگا, یعنی سرکار بدلے تو ہی ایسا ہوئے نہیں. ابھی قریش کی سرکار چل رہی ہے اس لیے قریش کی سرکار ہوتے ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا. قریش کی سرکار چلی جاوے اور تباہی ہو جاوے تو ہی ایسا ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں, اس دن قریش بڑی عزت میں ہوں گے, بربادی میں نہیں ہوں گے. بہرحال فتح مکہ کے دن, اب تو پورا مکہ فتح ہو گیا, سارے اختیارات حضور کے ہاتھ میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کعبۃ اللہ کی چابی منگوائی. تو کہا نہیں دوں گا, وہ منع ہو منع کر دیا, حضور کو چابی دینے سے منع کر دیا. پھر کیا اوپر سے کہنے لگے, لو علم تو, اگر مجھے یہ پتا چلے کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو میں تھوڑا منع کرتا, لیکن میں ان کو اللہ کا رسول مانتا تھوڑا ہی ہوں, اسی لیے میں چابی وابی نہیں دوں. نہ کہہ دیا, بلکہ وہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے عثمان بن طلحہ تاکہ کوئی چابی لینے ہی نہیں آئے. تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا, علی جاؤ لو ان سے چابی. حضرت علی نے مانگی, پہلے مانگی تو نہیں دی, تو پھر حضرت علی نے پھر 14 علم چالو کیا اور جو ہے کشتی لڑی باقاعدہ اس کے ساتھ, اور اس کے پاس جو ہے چابی کھونچو کے لے لی, زبردستی چھین لی اس کے پاس, عثمان بن طلحہ کے پاس چابی. تو عثمان بن طلحہ نے کیا کیا کہ غلط ایک جملہ بولا, حالانکہ اب تو جو ہے پورا مکہ حضور کے اختیار میں, لیکن اس نے کیا کیا کہ لو میں یہ چابی دے رہا ہوں آپ کے لیے, یہ امانت ہے, ایسا کہا. حالانکہ امانت کا ہی تھی, حضور کے اختیار میں اپنے, لیکن اس نے لفظ بولا یہ چابی آپ کے لیے امانت, یوں کہہ کے چابی دی. اب اس چابی کے لیے بہت سارے حضرات ویٹنگ لسٹ میں چل رہے تھے کہ مجھے چابی ملے مجھے چابی ملے, اس لیے کہ چابی کی خدمت تو بہت بڑی خدمت. سب سے پہلے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ منتظر کا, حضور چابی مجھے حوالے کر دو, اور اسی لیے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی ہمارا خاندان کرتا ہے, اور کعبہ کے متولی بھی ہم لوگ ہیں, تو چابی آ جائے گی تو تین خدمت ہمارے ذمے ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے, حضور یہ چابی ہم کو مل جائے, وہ منتظر تھے چابی لینے کے واسطے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر سے نماز پڑھ کے نکلے تو اس وقت کے اوپر آپ کی زبان اقدس کے اوپر یہ آیت تھی, اور آپ نے کیا فرمایا, بردہ الیہ, چابی واپس کرو عثمان بن طلحہ کو. ہاک, اور ارشاد فرمایا لو عثمان چابی لو, خالدتن تالدتن, ہمیشہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی, اخیری زمانے تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی, قدیم دور سے رہی ہے آئندہ بھی رہے گی. اور یوں فرمائے ایک جملہ, جو ظالم ہوگا وہ تمہارے خاندان سے چابی چھینے گا, یہ کہہ کر حضور نے چابی عنایت فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ یہ چابی اللہ نے تم کو دلوائی ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اسی لیے میں تم کو یہ چابی دے رہا ہوں. تو عثمان کو بڑا تعجب ہوا اس عمل بابرکت سے، اسی لیے کہ پہلے چابی مانگی تو منع کر دیا دینے سے. حضور انتظار 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 میں پسینہ پسینہ ہو گیا حضور کو، فتح مکہ کے دن چابی کے انتظار میں کعبۃ اللہ میں حضور داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان نے چابی نہیں دی بلکہ اپنی ماں کو دے دی، کہ عورت کے پاس کون لڑنے جاوے. سلافہ بنت سعید ان کو دے دی. پھر وہ کعبہ کی چھت والا واقعہ پیش آیا. بہرحال کسی طرح چابی دینے تیار نہیں، لیکن حضور نے پھر ان کو چابی عنایت فرما دی، تو اس کی برکت سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ان کو واقعہ یاد آ گیا ہجرت سے پہلے والا. حضور نے فرمایا یاد ہے عثمان وہ قصہ ہجرت سے پہلے والا، یاد کرو، آج چابی میرے اختیار میں، جس کے چاہے میں دے دو. فاسلما فقرا له على الايه، حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنا، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، دے دو چابی ان کو، واپس دے دے، اسلام لیا عثمان بن طلحہ. جب عثمان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وہ چابی اپنے بھائی شیبہ بن طلحہ کو دی، اور شیبہ ہی کے خاندان میں آج تک چابی چلی آ رہی ہے، اسی لیے اس کو شیبی خاندان کہا جاتا ہے. اتنی حکومتیں بدلی لیکن کسی حکومت نے چابی اس خاندان سے نہیں لی. بھمری ہو بھمتی ہو یا کھوپری تو لے رہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا، اسی لیے اسی خاندان میں چابی چلی آتی ہے کعبۃ اللہ کی. اور وہ لوگ نو محرم نو ذی الحج کو جب کعبہ کا خلاف بدلا جاتا ہے، 15 محرم کو غسل کعبہ ہوتا ہے، یکم رجب کو غسل کعبہ ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی اسلامی ملک کا بڑا آتا ہے اور جو ہے حکومت کی طرف سے ان کو کعبہ کے اندر لے جانا ہوتا ہے، تو شیبی خاندان کو حکومت کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے. وہ لوگ چابی لے کے آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، غسل کعبہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے غلاف بھی بدلنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ابھی بھی ان کے خاندان میں ہی ہے، شیبی خاندان کے اندر وہ اب تک مسلسل چلی آ رہی ہے. اور خالدتن تالدتن کا لفظ یہ بتلاتا ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ، کہ شیبی خاندان قیامت تک باقی رہے گا. تو ہی فرمایا نا خالدتن تالدتن، بہت سے خاندان بیچ میں منقطع ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کہ یہ خالدہ ہمیشہ باقی رہے گا یہ خاندان. تو یہ آیت کریمہ اگرچہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن عموم ہے اس کا مضمون. قرینہ یا امورو کم، کم ضمیر بھی جمع، انتو ادو یہ بھی جمع، یہ سب جمع کے سیگے بتلا رہے ہیں کہ امت کے لیے عام حکم ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرنے والے بنو، امانتوں کے اندر کوتاہیاں مت کرو. اس شیبی خاندان کا اور ہمارے اکابر کے تلوار کا ایک واقعہ امام مہدی کے سلسلے میں ظہور مہدی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں آپ پڑھ لیں، بڑا دلچسپ قصہ ہے لکھا ہوا. امانت کی 3 قسمیں اس سے معلوم ہوئی ہے، جو فرمایا نا کہ عموم کے اوپر ہے. تو نمبر 1، اللہ تعالی کے معاملے میں امانت داری، عموم کا مطلب لیا جا رہا ہے. اللہ کے معاملے میں امانت داری کیا کیا مطلب؟ مامورات کو انجام دو، منہیات کو چھوڑ دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امانت ہر چیز میں ضروری ہے، وضو میں، غسل میں، غسل جنابت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، تمام احکام میں. نمبر دو، اپنی ذات کے ساتھ امانت داری، اپنی ذات کے ساتھ امانت داری کیا؟ زبان کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھ کو گناہوں سے بچاؤ، بدن کے ہر ہر عضو کو گناہ سے بچاؤ، یہ جو ہے بدن کے ساتھ امانت داری ہے. نمبر تین، تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت داری، کسی کی امانت ہو، عاریت ہو تو واپس کر دینے کی، حق ادا کر دینے کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم پر بھروسہ کر کے امانت رکھے تم اس کی امانت کو ادا کرو، خیانت مت کرو. پورے پورا ناپ تول کے دینا یہ بھی امانت ہے بھائی. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام متن اپنے خطبے میں، بیان میں ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا عہد لا. امانت نہیں تو ایمان نہیں، وعدہ نبھانا نہیں تو دینداری نہیں. کتنا اہم جملہ ہے بھائی، گویا کہ تمام حقوق کے اندر امانت داری، انسانوں کے حقوق میں، جانوروں کے حقوق میں، اور جو حقوق ابھی ہے، جو آئندہ لازم ہو، سب میں امانت داری. مجلس بھی امانت داری کی ہوتی ہے، المجالس بالامانہ حدیث میں آتا ہے. ایک مجلس ہوئی مشورے کی اور کہا بھائی اس کو امانت رکھنا، تو آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے. اگر آپ نے وہ بات دوسرے کو کہی تو خیانت ہوئی. آپ کو کہا جائے کہ بھائی یہ بات ہے لیکن کسی کو مت کہنا، تو وہ بات بھی امانت ہو گئی. آپ نے دوسرے کو کہہ دی، خیانت کا گناہ آئے گا. تو قول میں، فعل میں، عمل میں، حقوق اللہ، حقوق العباد، خود کی ذات، ہر جگہ امانت ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. انصاف کا فیصلہ، ٹال کا قانون تو سب کو ٹال کر دیا، یہ نہیں کہ یہ صاحب زیادہ ہے تو معاف کر دینے کا، سب کے لیے انصاف انصاف ہے سب کے ساتھ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللہ نعما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں. یہ نعما کیا ہے؟ نعما اور ما، تو نعما کے میم کا ما کے میم میں ادغام ہوا، اور ما نکیرہ موصوفہ ہے. اے نعما شیئن، یہ نصیحت بہت اچھی اور عمدہ کی جا رہی ہے. کون سی نصیحت؟ امانت ادا کرنے کی، انصاف سے فیصلہ کرنے کی. ان اللہ کان سمیعاً بصیراً، جو بات بھی کہی جاتی ہے اللہ سنتے ہیں، جو بھی کرتے ہو اللہ دیکھتے ہیں، سب چیز اللہ کے علم میں، کوئی چیز خارج نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. دیکھو شان نزول پہلے سب دیو. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے، جو آپ نے نفد العرب میں بھی پڑھا، وہ قصہ ہے. وہ جدہ کے علاقے میں حضور نے ان کو بھیجا تھا، پھر ایک موقع کے اوپر حضور نے کہا کہ سب، ارے امیر صاحب نے کہا کہ سب آدمی کود پڑو، آگ جلوائی، وہ قصہ. تو اس واقعے کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے. दूसरी बात, कुरेश खानदान के लोग अपने आप को बड़ा समझते थे, हम यानी बड़े, इसीलिए वो किसी को अमीर ही नहीं मानते थे और अमीर की इताअत भी वो लोग नहीं करते थे। इसीलिए इस आयत करीमा के जरिए से उनको अमीरों की इताअत करने का हुक्म दिया गया। अब उलुल अम्र से कौन मुराद है? नंबर एक, अल वुलात, हुकूमत के जिम्मेदार लोग, वो मुराद है उलुल अम्र से। नंबर दो, फुकहाए किराम मुराद है उलुल अम्र से। फुकहाए उम्मत, नंबर तीन, किसी काम के लिए अगर किसी को जिम्मेदार बनाया गया वो भी उलुल अम्र के उमूम के अंदर आएंगे। किसी काम के लिए किसी को जिम्मेदार बनाया गया, यहां फर्क मरातिब देखो जरा। अतीउ फैल एक तो अल्लाह के लिए आया, अतीउ अल्लाह, फिर रसूल के लिए भी अतीउ फैल आया, लेकिन उलुल अम्र के शुरू में अतीउ फैल नहीं है। ये बतला रहा है कि इताअत में मरातिब का फर्क है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ये तो हतमी और लाजमी, वहां तो किसी तरह की नाफरमानी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उलुल अम्र को अतीउ जो रसूल के साथ है उसके जेल में लाया गया, क्या मतलब? अगर उलुल अम्र की बात कुरान और हदीस के मुताबिक होगी तो इताअत की जाएगी, और अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात करे तो उलुल अम्र की इताअत नहीं की जाएगी। ये है इससे निकलने वाला अहम तरीन नुक्ता। फिर एक बात और समझो, कुरान में दूसरी जगह पर भी इस तरह का हुक्म आया है, आगे आ रही आयत, वलौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, वहां भी उलुल अम्र आ रहा है। शरीयत के चार अदिल्ला है, किताबुल्लाह वो हो गया अतीउल्लाह, नंबर दो सुन्नतु रसूलिल्लाह वो हो गया अतीउर रसूल, नंबर तीन उलिल अम्री मिनकुम और फइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इजमा हो गया और वो कयास हो गया। इसलिए कि कयास की जरूरत कब पड़ेगी? जो हुक्म कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद ना हो वही तो कयास की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो हुक्म कुरान और हदीस में सराहतन मौजूद है वहां कयास की हरगिज जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो गैर मुकल्लिद लोग बात चलाते हैं कि अल्लाह की माने नबी की माने या अबू हनीफा इमाम मालिक शाफी की माने, तो उनको कहने का ये जुमला ही गलत है। जहां कुरान में सरी हुक्म है वहां किसी मुज्तहिद की बात माननी थोड़ी है। जो न सरी मुतवातिर मशहूर गैर मुतआरिज, उसमें किसी इमाम मुज्तहिद के कौल को मानना नहीं है। मुज्तहिदीन की जरूरत कहां पड़ेगी? नस में हुक्म सरी न हो या तआरुज पाया जाता हो तो वहां तत्बीक के लिए इमाम मुज्तहिदीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सहाबा और ताबीन का मुकद्दस दौर पाया, हैरुल कुरून से उन्होंने इल्म हासिल किया, इसीलिए तारुज में तत्बीक के लिए उनके अकवाल की उनकी इज्तिहाद की जरूरत पड़ेगी। और جہاں روایتوں کے اوپر ضعف وغیرہ کلام ہیں وہاں بھی ہمیں پھر علم مجتہدین سے تعاون لینا پڑے گا. تو مختلف فی چیز کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹانے کا نام قیاس ہے. فردوہ اللہ والرسول, مختلف فی چیز کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹانا, اسی کا نام تو رکھا جاتا ہے قیاس اور اجتہاد, جو آیت میں چوتھے نمبر پر آ گیا. چاروں ادلہ شریعہ کا آیت کے اندر اس بات ہو گیا. تو وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکومت کے ذمہ دار خلفاء امیر المؤمنین, ان کی بات بھی جو ہے ماننے کی. اِذَا أَمَرُوكُمْ, جب کہ وہ تم کو حکم دے وے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اور اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اللہ یعنی کتاب اللہ, رسول کا مطلب حضور کی زندگی میں حضور کے بعد, اور حضور کے بعد حضور کی سنت اور احادیث کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. اگر قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ موجود ہو تو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری, اور نہ موجود ہو تو پھر اس میں سے علت نکال کر اجتہاد کیا جائے گا. اکشفوا علیہ منہما, قرآن حدیث سے علت لے کر کے پھر مسئلے کو کھولو, واضح کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو. اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو. معلوم ہوا کہ اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ کہ چاروں ادلہ شرعیہ پر آدمی عمل کرے, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع اور قیاس, چاروں کو مدار بنا ہوئے, یہ تقاضا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کا. اور دیکھو بھائی, راستے میں جو کتے نظر آتے ہیں جن کے گلے میں کوئی پٹا نہ ہو, تو اس کو لوگ آوارہ کتے سمجھتے ہیں, مارتے ہیں, بھگاتے ہیں. اور جس کے گلے میں پٹا ہو نا, تو کہ یہ کسی کی ملکیت کا ہے, مالک بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوگا, اس کو اطلاع دو یہ کس کا کتا ہے. یا حکومت کا شعبہ ہوتا ہے تلاش گم شدہ, وہاں کتے کو پہنچا دو تاکہ مالک کے پاس صحیح سلامت پہنچ جائے. یہ حال ہے تقلید کے قلادے کا بھی, کہ جس کے گلے کے اندر تقلید کا ہار نہیں ہوگا ہر شیطان اس کو مارے گا. اس لیے حضرت صوفی سلیمان لاجپوری رحمت اللہ علیہ جب قادیان مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو لکھا ہے کہ میں نے وہاں اکثر لوگ غیر مقلد پائے قادیان میں, وہ غیر مقلد اس لیے پھنس گئے مرزا جی کے وبال میں. اور دوسری گمراہ فرقوں کے بارے میں بھی یہی رپورٹ ہے, آدمی پہلے غیر مقلد بنتا ہے پھر گمراہی میں جاتا ہے. جس کے گلے کے اندر قلادہ ہوگا تقلید کا, وہ تو سیدھا یہی کہے گا کہ بھائی پہلے ہم تو پوچھیں گے پھر بات کریں گے آگے. اس لیے تقلید کا قلادہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ قرآن اور حدیث کی طرف بات کو لوٹانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تنازعات میں اور رائے کے اوپر عمل کرنے میں, اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی امانت جو حقوق تم پر ہیں ان کو لوٹا دو ان کے اہل کی طرف. آیت کریمہ نازل ہوئی جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ الحجمی سے لے لی, جو خانہ کعبہ کے خادم تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح کے موقع عام الفتح کے موقع پر مکہ تشریف لائے اور ان کو روکا اور کہنے لگا کہ اگر میں جان لیتا کہ تم اللہ کے رسول ہو تو میں اس کو نہ روکتا, چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاوی لوٹا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہمیشہ تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ اس کو تعجب ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو عثمان ایمان لے آئے اور چاوی اپنی موت کے وقت چاوی اپنے بھائی شیبہ کو دے دی اور انہی کے اولاد میں باقی ہیں۔ اور آیت کریمہ اگرچہ وارد ہوئی،
کوئی بوڑا انتقال ہوتا ہے تو باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے کہ شیبی خاندان میں ابھی تک ان کے پاس چابی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اب دیکھیے خاندان فیصلہ کر کے ترتیب سے کس کو دیتا ہے۔ یہ سب باقاعدہ ایک موضوع ہوتا ہے وہاں سعودی عرب میں بڑے بوڑھوں کے انتقال کے اوپر۔ جی،
اور آیت کریمہ اگرچہ خاص سبق پر وارد ہوئی ہے لیکن اس کا عموم معتبر ہے جماعت کرینے کی وجہ سے۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان حکم کرو یعنی فیصلہ کرو یعنی ان کو حکم دو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھی چیز کی تم کو نصیحت کرتا ہے، اور نعمت مم کا عیدگاہ میں ہے مائع نکیرا موسوع میں، یعنی نعمت شہین کیا ہی اچھی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، یعنی امانت کو ادا کر دو اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کہا جاتا ہے اس کو بہت سننے والے ہیں، اور جو تم کرتے ہو جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکمرانوں کی تم میں سے جو ہیں ان کی اطاعت کرو جبکہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے دے۔ سو اگر تم کسی بات میں جھگڑنے لگو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف اس کی زندگی میں لوٹاؤ، اور اس کے بعد سنت کی طرف، اور ان دونوں کے ذریعے سے تم مسئلے کی وضاحت کرو۔ یقین اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دونوں کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے جھگڑا کرنے سے اور اپنی رائے کے ذریعے بات کہنے سے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا ہے۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ شان نزول، ایک منافق اور ایک یہودی کا ایک زمین کے معاملے میں جھگڑا ہوا۔ اب منافق ظاہر میں ایمان والا، اسی لیے اس کا اصرار کیا ہونا چاہیے، چلو حضور سے فیصلہ کرائیں گے، کہ ظاہر میں تو ایمان کہہ رہا ہے نا، اسی لیے اس کو تو یہی اصرار کرنا چاہیے چلو حضور کے پاس جا رہے۔ لیکن بات بڑی عجیب، منافق کہہ رہا ہے کہ چلو کعب ابن اشرف کے پاس فیصلہ کرانے جا رہے۔ وہ یہودی سردار تھا، وہ بھی عدالت چلاتا تھا مدینہ میں، اور یہودی جو کھلم کھلم منکر حضور کا، وہ کہہ رہا ہے نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے چلو حضور کے پاس۔ بالکل الٹی بات، اور اس کی وجہ کیا؟ وہ منافق سمجھتا تھا کہ حضور کی یا تو حق کے مطابق فیصلے ہوتے اور کعب ابن اشرف کی یہاں سیٹنگ بھی چلتی ہے، فکسنگ کانڈ بھی چلتے ہیں وہاں، تو اس لیے وہ وہاں لے جانا چاہتا تھا، اور یہودی حق پر تھا، منافق ناحق تھا، اسی لیے وہ حق پر تھا یہودی، اس لیے اس کو یقین کہ حق تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہوگا، اس لیے وہ وہاں چاہتا ہے، یہ یہاں چاہتا ہے۔ بالآخر جو ہے اس یہودی کی بات جو ہے غالب آ گئی اور حضور کے پاس فیصلہ آیا، حضور نے پوری بات سنی اور فیصلہ دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، منافق کا دعویٰ غلط ہے۔ اب ہوا یہ کہ فیصلہ ہو گیا، منافق کو بہت برا لگا، تو اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس اب اپنے فیصلہ کرانے جا رہے ہیں۔ کون منافق ہے؟ کیوں اس کو ایسا دل میں کہ حضرت عمر یہود کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تو وہ میرے لیے فیصلہ کر دیں گے، میں تو ظاہری ایمان والا ہوں اور یہ یہودی ہوں، اس لیے حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، چلو وہاں فیصلہ کرا رہے۔ اب حضور کے فیصلے کے بعد اور کسی فیصلے کی کیا ضرورت، لیکن وہ منافق اپنی طرف داری کا فیصلہ کرانے کے لیے وہاں لے گیا، گئے حضرت عمر کے یہاں، پوری بات بتائی حضرت عمر کو، ساری بات بتا دی، اس کے بعد وہ یہودی نے چپکے سے کہہ دیا کہ حضرت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، پھر بھی یہ آپ کے پاس لے کے آیا ہے، تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا کہ حضور کے فیصلے کے بعد پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بیٹھو تم دونوں، وہ سمجھے چائے بنانے گئے بٹھا کر کے چائے ناشتہ لانے، حضرت عمر تو گھر میں گئے نے تلوار لے کے آئے نے سیدھا وہ منافق کو کاٹ ڈالا، سلا ہی دیا اس کو، وہیں مار ڈالا، اور اس کے رشتے داروں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، حضرت عمر کے خلاف قصاص کا دعویٰ کہ عمر نے ایک بے قصور آدمی کو مار ڈالا، اب جو قصور تھا اس کی تعبیر ان لوگوں نے کیا کی کہ حضور کا فیصلہ ہو چکا تھا، پھر حضرت عمر کے پاس وہ اسی لیے لے گیا تھا تاکہ حضرت عمر کو اس صلح کرا دے، فیصلہ تو یہی حضور والا، لیکن فیصلے پر عمل کی کوئی صلح اور جوڑ کی تدبیر حضرت عمر کروا دے، اس طرح جھوٹی تاویل کی مقتول منافق کے رشتہ داروں نے، اور ہنگامہ حضرت عمر سے قصاص کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ جب یہودی اور منافق میں جھگڑا ہوا، منافق کعب بن اشرف کی طرف، تاکہ دونوں میں فیصلہ ہوئے، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آئے دونوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے لیے فیصلہ کیا، منافق راضی نہیں ہوا، تو دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، یہودی نے پورا قصہ بیان کیا، تو حضرت عمر نے منافق کو پوچھا کیا ایسا ہی ہے، اس نے کہا جی ہاں، فقتل مارٹ ڈالا اس کو، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یوں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس شریعت پر جو آپ پر اتاری گئی، اور اس شریعت پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تاغوت کے پاس فیصلہ لے جاوے، کون تاغوت؟ کعب بن اشرف، کثیر الطغیان، بڑا شریر، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہودیوں کی بات ماننے کی نہیں، دوستی نہیں رکھنے کی، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو کھلم کھلا گمراہ کر کے حق سے دور لے جا کے گرا دے وے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس وحی کی طرف جو اللہ نے قرآن میں اتاری، جو حکم اللہ نے قرآن میں اتارا، اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ تاکہ رسول تمہارے درمیان فیصلہ کر دے وے۔ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ تو آپ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، پورے طور پر رک جانا، نہیں نہیں حضور کے پاس نہیں، حضور کے پاس نہیں، کعب بن اشرف کے پاس۔ فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم، کیا حال ہوگا ان کا، ہو گیا جو حال ہوا، وہ کیا حال ہوگا ان کا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، مصیبت کا معنی اللہ کی طرف سے کوئی آفت، سزا، یا حضرت عمر کا قتل کر دینا، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ نے کر کے آگے بھیج دیے، وہ حضور کا فیصلہ نہ ماننا اور حضرت عمر کے پاس جانا، کفر، ایک کفر تو تھا ہی ان میں، نافرمانی بھی تھی۔ ایقدرون علی الاعراض، کیا عذاب الہی سے بچ جانے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، عذاب الہی سے بھاگنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں؟ لا، بالکل طاقت نہیں رکھتے۔ ثم جاؤوک یحلفون باللہ، پھر آئے مقتول کے رشتہ دار، اس کا عطف یسدن کے اوپر ہے، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھانا تو ان منافق کا دائنے ہاتھ کا کھیل۔ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم نے تو یہ فیصلے کے ذریعے سے صلح کرانے کی کوشش کی، اور دونوں فریقوں میں میل ملاپ کرانے کی کوشش کی تھی، اس طرح کے تاویل کرنے والے شیطانی ذہانت کے لوگ دنیا میں بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، جو نقصان کر کے اس کا عنوان حسین دے دے، جو ظلم کر کے انصاف کا عنوان دے دے، ایسے منافقوں کی عادت ہے یہ عادت، ترہ وطیرہ یہ منافقوں کا ہے. الا احسانا وتوفیقا، تالیفا بین الخصمین، دونوں جھگڑنے والوں میں میل ملا، بالتقریب فی الحکم، ایک دوسرے کے قریب کر کے فیصلے کی طرف سر جھکانا تھا، دون الحمل علی مر الحق، نہ یہ کہ حق بات کو ناگوار سمجھنا تھا، وہ تو صلح کرانا چاہتے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو بات ان کے دلوں میں ہے، نفاق، جھوٹے بانے، فارض عنہم، ان سے اعراض کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، بالصفحی در گزر کر کے ان سے اعراض کرو، ایسے منافقوں کے پیچھے کیا پڑے رہنے کا. یہ ہر سڑیل مزاج لوگوں کے معاملے میں یہی حکم ہے، فارض عنہم، جن کی کھوپڑیاں سڑیلی ہوئے نا تو فارض عنہم، ان سے اعراض کرنے کا، موقع ملے تب وعظہم، اور ان کو نصیحت کر دینے کی، اللہ سے ڈراؤ. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے بارے میں ایسی بات کہو جو دل میں اتر جاوے، دل میں اتر جانے والی بات کہہ دو، نصیحت کرو، باقی ایسے کے پیچھے بہت پڑھنے کا نہیں. مؤثرًا فیہم، مؤثر بات کہو ان کے بارے میں، ای جو ان کو روکنے والی ہو، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی ہو، تاکہ وہ کفر سے باز آ جائے، کفر سے رجوع کر لے، لوٹ جائے، ایسی بات کہہ کر کے ان کو چھوڑ دینے کا. جی،
اور آیت کریمہ نازل ہوئی جبکہ یہودی اور منافق میں جھگڑا ہوا، منافق نے چاہا کہ فیصلے کو قاضی نشرت کے پاس لے جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور یہودی نے چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جائے، چنانچہ اللہ کے چنانچہ دونوں کے دونوں آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق اس پر راضی نہ ہوا اور دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. یہودی نے پورا معاملہ ذکر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کیا اسی طرح واقعہ ہے، تو کہنے لگا ہاں، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلے کو تاغوت یعنی بہت زیادہ سرکشی کے پاس اور وہ قاب بن اشرف اس کے پاس لے جائے، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرے، اس کی بات کو نہ مانے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو حق سے دور کر کے گمراہ کر دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس حکم کی طرف لوٹو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، رسولوں کی بعثت اطاعت کے لیے، انبیاء علیہ السلام بھیجے کیوں گئے؟ اطاعت کے لیے، تاکہ ان کی اطاعت کرے، فیما یأمرکم بھی، جو حکم دے وے اور جو فیصلے کرے اطاعت کرنے کی، بإذن اللہ کا معنی بأمره لا یعصى ویخالف، نبیوں کی نافرمانی بھی نہیں کرنے کی، خلاف ورزی بھی نہیں کرنے کی، بھائی انبیاء جو کہوے وہ مان لینے کا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر ان امتیوں نے اپنی جان پر کوئی ظلم کیا ہے، گناہ کر کے امتیوں نے اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم کیا، یا خصوصی واقعے سے متعلق مان لو کہ اس منافق نے فیصلے کو قاب بن اشرف طاغوت کے پاس لے جانے کی بات کر کے کوئی ظلم کیا ہے، جاؤ پھر نبی کی خدمت میں توبہ کرتے ہوئے آئے کہ حضور پہلے تو میرا ارادہ تھا قاب بن اشرف سے فیصلہ کرانے کا، معافی چاہتا ہوں، اب آپ فیصلہ فرمائیے، فاستغفر اللہ، نفاق چھوڑ کر اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اب یہاں جاؤ کا خطاب، لیکن لہم آ گیا غائب کا صیغہ، تفخیما لشانہ، خطاب سے غیبوبت کی طرف جو ہے بات بدلی گئی شان کو بڑھانے کے واسطے. لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا توبہ قبول کرنے والے، ان کے اوپر بڑے مہربان پائیں گے. کیا خلاصہ نکلا آیت کا؟ کہ بھائی گناہ تو ہوتے ہیں امتیوں سے، گستاخی بھی نعوذ باللہ ہو گئی تو آ جائے حضور کے پاس، معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے. اسی سے بعض علماء نے یہ استنباط کیا کہ اگر کوئی امتی دنیا میں کہیں رہ کر گناہ کرے اور پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، قبر اطہر پر حاضر ہوئے روزہ مبارک پر، اور وہاں جا کر یہ آیت کریمہ پڑھے، اور پھر پہلے خود اللہ سے استغفار کرے اور حضور کو استغفار کی درخواست کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. یہ استنباط کیا ہے بعض حضرات نے، جیسا کہ آپ نے نور العزا میں پڑھ لیا آخر میں. روایتوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور کی وفات اقدس ہو گئی، تدفین مبارک عمل میں آ گئی، ایک اعرابی آئے قبر پر لوٹ پوٹ ہونے لگے مارے غم کے، سر پر قبر کی مٹی مبارک ڈالنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول جو آپ نے زندگی بھر کہا ہم نے سنا، اور جو آیت قرآن آپ پر اتارا گیا اس میں ایک آیت یہ بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَجِئْتُكَ، آپ کے پاس آیا، اب آپ کی قبر پر آیا، آپ میرے گناہوں پر اللہ سے استغفار کیجئے، پہلے میں نے خود استغفار کیا، اب آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے. تو کہا قبر اطہر سے آواز آئی کہ جا تیری مغفرت کر دی گئی، قد غفر لک، یہ آواز سنائی دی اس دیہاتی آدمی کو. تو آج بھی یہ فضیلت حاصل ہے حضور کو قبر اطہر میں حیات مان کر کے، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، پھر آدمی استغفار خود کرے اور اللہ سے استغفار کی درخواست کرے کہ حضور آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے، تو وہاں وہ کھڑے رہتے ہیں روزہ مبارک پر، وہ کہتے ہیں دعا مانگنا ہو تو قبلے کی طرف منہ کر دو تاکہ شرک کا سائے شائبہ نہ رہے، یا یہ کہ اقدام عالیہ والا جو حصہ ہے جدھر قدم مبارک آتے ہیں حضور کے، وہاں بھی پیسے ہے ایسا چوڑا، اس کو اقدام عالیہ والا حصہ کہتے ہیں، وہاں جا کر یہ عمل کرے، یا یہ کہ جدھر صفہ والا حصہ ہے وہاں بیٹھ کر یہ عمل کرے، یا جدھر سرہانے والا حصہ ہے ریاض الجنہ کا وہاں بیٹھ کر کے عمل کرے، یا مواجہ شریف کے اوپر جا کر کے سلام پیش کر کے پھر قبلے کی طرف رک کر کے یہ عمل کرے، چاروں شکل میں عمل ہو سکتا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا نمبر ایک، ما قبل والے کلام کی تردید کے واسطے، اس صورت میں لا تامہ. نمبر دو، قسم کے اوپر اس کو مقدم کیا گیا نفی میں اہتمام پیدا کرنے کے لیے، پھر مزید تاکید کے لیے. نمبر تین، لا زائدہ، اور قسم حرف نفی اور منفی کے درمیان میں آئی ہے، اور تقدیری بات ہوگی فلا یؤمنون وربک. نمبر چار، پہلا لا زائدہ اور دوسرا لا غیر زائدہ، تیسری صورت میں دوسری لا زائدہ اور پہلی غیر زائدہ، اس طریقے سے ہو جائے گا. فلا وربک، ایسی بات نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، تمہارے رب کی قسم تم اس وقت تک کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنے آپسی جھگڑوں کے اندر، یہاں تک کہ وہ امتی لوگ آپسی جھگڑے کے اندر آپ کو فیصل بنا رہے ہیں. لا یؤمنون، امتی لوگ کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں نبی کو فیصل نہ بناوے، یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرائے، وہاں تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. پھر اپنے دلوں کے اندر تنگی نہ پاوے یا شکایت نہ پاوے، کس کے بارے میں؟ مما قضیت، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے. قرآن حدیث کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی اور شک نہیں آنا چاہیے، اور آپ کے فیصلے کے سامنے پورے طور پر سر تسلیم خم کر لیوے، من غیر معارضت، اس کے سامنے اعتراض تعرض نہ کرے، پورے طور پر نبی کے فیصلے کو مان لیوے. کیا معلوم ہوا بھائی؟ قرآن حدیث سے فیصلے کراؤ آپسی معاملے میں، داڑھ افتہ جاؤ، فتوے لو، محکمہ شریعہ میں جاؤ، دنیاوی عدالتوں میں مت جاؤ، اور قرآن حدیث سے جو فیصلہ آ گیا فتویٰ شریع، اس کے اوپر دل سے راضی ہو جاؤ. دل میں اشکال اعتراض نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں تو ہارا ہوا بھی جیتا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا فیصلہ مان لیا ہے، تو یہ تو جیت ہو گئی، بھلے ہارا ہوا کہا جائے گا اس کو، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا اس کو. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے کسی بھی رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے ان امور میں جن کا وہ حکم دے رہا فیصلہ کر رہے اللہ کے حکم سے، نہ کہ ان کی نافرمانی اور مخالفت کی جائے. اور جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا شیطان کو اپنا حکم بنا کر، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے توبہ کرتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہتے، اس میں شیطان سے غیبوبت کی طرف التفات ہے رسول کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے.